الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورۃ الطلاق سے آغاز کر رہے ہیں سورۃ طلاق اور اس کے بعد آنے والی سورۃ سورۃ تحریم یہ آپس میں جوڑا ہے اس لیے کہ فیملی لائف سے متعلق دو ایکسٹریمز ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ اختلاف رائے اس درجے کو پہنچ جائے کہ علیحدگی ناگزیر ہو جائے تو اس کے بارے میں ہدایات اس صورت میں آئی ہیں اور دوسری انتہا یہ کہ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی کے لیے اللہ کے حدود کے پامال ہونے کا اندیشہ کھڑا ہو جائے اس سے متعلق گائیڈنس سورۃ التحریم کے اندر آئی ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو یہاں آپ اسلوب غور کیجئے کہ خطاب شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن طلاق کی بات ہوئی تو جمع کے سیگے میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت سے خطاب اس لیے جب تم لوگ طلاق دیا کرو اپنی عورتوں کو فطلقوهن لعدتهن تو انہیں طلاق دیا کرو ان کی عدت کے شروع میں یعنی جب وہ اپنے پیریڈ سے پاک ہوں پاکیزگی کی حالت میں یہ طلاق سے متعلق جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تفصیلی احکام ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں لیکن سورہ بقرہ بالکل آغاز میں آئی تھی اب یہ دوبارہ اختتامی مضمون آ رہا ہے تو صرف اجمال سے میں یہ عرض کر دوں کہ طلاق کے بارے میں چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط تصور اکثر و بیشتر اسے کوئی بڑی ڈرامائی چیز یا بڑی کوئی جیسے فلموں میں کوئی اداکاری کے طور پر کام کر دیا جائے کام اس قسم کی چیز جو ہے کہ جس میں کھڑے کھڑے منہ سے جو ہے تین طلاق یا سو طلاق نکالی اور فارغ کر دیا یہ انتہائی غلط ناپسندیدہ طریقہ ہے طلاق ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے لیکن ہمارا دین دین فطرت زبردستی بھی نہیں چاہتا کہ اگر کوئی بھی شکل نباہ کی نہیں ہے ورنہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے آخری درجے تک کنٹینیوٹی رہے یہ جو عقد نکاح ہے یہ اگریمنٹ اٹ شوڈ کنٹینیو لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو ٹرمینیٹ کرنا ناگزیر ہو جائے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ آداب ہے شرائط ہے جس میں سے ایک کا تذکرہ یہاں پر یہ سب سے پہلے آیا کہ طلاق ہمیشہ دی جانی چاہیے پاکیزگی کی حالت میں جبکہ خاتون اپنے پیریڈز وغیرہ سے پاک ہوئی اور اس کے بعد میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہوا ہو, اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ گنتی جیسے یہاں کہا وہ احصل عدہ, اور اس کی عدت کی گنتی کرتے رہو اس کے فوراً بعد, اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق اصلا جو مطلوب رویہ ہے جیسے کہ ہم نے وہاں تفصیل سے پڑھا وہ تو یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک طلاق کا لفظ منہ سے نکالا جائے, اور اس کے بعد بھی جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور ہر ایگریمنٹ میں جیسے ایک ٹرمینیشن کی کلاوز ہوتی ہے یہ اس کی ٹرمینیشن, لیکن ٹرمینیشن کے ساتھ ایک نوٹس پیریڈ ہوتا ہے, یہ عدت بنیادی طور پہ وہ نوٹس پیریڈ ہے تین پیریڈ کا جس کے اندر اندر وہ خاتون اسی گھر میں رہے گی, اور اس دوران اس بات کا امکان کہ اگر ان کا آپس میں دوبارہ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو صرف ان کے ایک دوسرے سے میاں بیوی والے تعلقات دوبارہ قائم کر لینے سے یہ رجوع ہو جائے گا, کوئی نکاح وغیرہ کی بھی دوبارہ ضرورت نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ تین پیریڈ کی عدت گزر گئی تو گویا کہ وہ جو ٹرمینیشن نوٹس کا پیریڈ تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ وہاں پر ٹرمینیٹ ہو جائے گا, لیکن ابھی اس کی رینیول کی گنجائش ہے, وہ رینیول ایک دوبارہ نکاح کے ذریعے سے پھر سے وہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے یہ رشتہ بحال کر سکتے ہیں. یہ پروسیس صرف دو دفعہ تک کرنے کی اجازت ہے اس طرح سے. اگر خدا نہ خواستہ دونوں دفعہ کا اگر اختیار ایکسرسائز کر لیا, دو دفعہ اگریمنٹ اگر اس پورے سیکوینس سے گزر کر ٹرمینیٹ ہو چکا ہے تو تیسری دفعہ اگر صرف یہ لفظ منہ سے نکالا جائے گا تو اسی وقت وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اب جو عدت ہے وہ عدت طلاق نہیں ہے, بلکہ یعنی اس معنی میں عدت نہیں ہے کہ اس میں کوئی ویٹنگ پیریڈ ہے, بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر کوئی حمل وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے اور اس کے بعد وہ خاتون دوسری جگہ پر شادی کر سکتی ہے. یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جو اس سے پہلے تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں. تو وہی حکم یہ ہے کہ وہ احصل عدہ اور عدت کی گنتی کرتے رہا گو. واتقوا اللہ ربکم, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. آپ غور کیجیے, تقوی طلاق دیتے ہوئے بھی درکار ہے. زندگی کا کون سا لمحہ ہے, کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر اللہ کا تقوی درکار نہیں ہے؟ اور اس تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ لا تخرجوہن من بیوتہن, انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو. یعنی یہ نہیں کہ بس رات کے وقت میں کھڑے کھڑے طلاق دی اور ابھی گھر سے نکل جاؤ, اور وہ بیچاری پتہ نہیں رات بھی جو ہے وہ سڑک پہ گزارے یا پڑوسیوں کے ہاں گزارے, یہ طریقہ نہیں ہے. اور غور کیجیے یہاں کہا من بیوتہن, یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے, یہ گھر ان کا بھی ہے. اس کو بنانے میں, سنوارنے میں, اس کو پوری طرح مینٹین کرنے میں سب سے زیادہ حصہ تو خواتین کا ہی ہوتا ہے. تو ان کو انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو. گویا عدت کا پیریڈ شوہر کے گھر میں اور انہیں فیسلٹیز کے ساتھ جیسی کہ اس کو بیوی کی حیثیت سے حاصل تھی اسی کے ساتھ جو ہے اس کو وہ پورا کرنا ہوگا. ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, اور نہ ہی وہ خود اس وہاں سے نکلے سوائے اس کے کہ وہ اگر کسی کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہو. خدا نہ خواستہ اگر معاملہ زنا وغیرہ کا ہو تو ہم نے تفصیلی احکام سورہ نور میں پڑھے کہ وہاں پر اگر شوہر جو وہ قسمیں کھاتا ہے عدالت میں اور عدالت اس کے بعد ان کے درمیان پھر علیحدگی کرا دیتی ہے تو دیٹ از دا کیس کے یہاں پر فوری طور پہ پھر اس گھر کو جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا لیان کے ذریعے, ادروائز عام حالات میں نہیں. وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, جو کوئی بھی اللہ کے حدود کا تجاوز کرے گا تو وہی جو ہے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. گویا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے حدود کو توڑنے والے اپنے جان کے لیے جو ہے وہ نقصان کرنے والے ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی شکل, نئی بہتری کی صورت پیدا فرما دے. اسی گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ اور ملاپ کی کوئی شکل جو ہے پیدا فرما دے, بہتری کے لیے کوئی میلان پیدا ہو جائے. فیضا بلگنا اجلا ہننا, بس جب وہ اپنی عدت کو پوری کر چکے ہیں. فامسک ہننا بے معروف, تو پھر یا تو انہیں نکاح میں رکھ لو معروف طریقے سے, یعنی باقاعدہ نکاح کر کے دوبارہ سے تم ان کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو. او فارقوہن بمعروف, یا ان کو چھوڑ دو, جدا کر دو بھلے طریقے سے معروف کے مطابق, جس کے لیے دوسری جگہ پر پڑھا کہ اس وقت بھی جو ہے اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کی بات. واشہدو ذوی عدل منکم, اور گواہ بین بنا لیا کرو اپنے میں سے دو پسندیدہ یعنی جو معتبر اشخاص ہوں. یہ حکم فقہا نے کہا ہے کہ یہ ڈیزائریبل ہے, پسندیدہ ہے, لازم نہیں ہے. واقیم الشہادت للہ, اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے. ذالک یوعظ بہ, یہی نصیحت کی جاتی ہے اسے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ومن یتق اللہ, اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, یجعل له مخرجا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ, کوئی اس کے مسائل میں سے نکلنے کا حل اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں. یہ گویا کہ تقوی کی برکات, کہ اللہ اگر تقوی کے تقاضے پورے کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی حل کا راستہ پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے رزق دے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے, ایسی جگہ سے جہاں اسے وہم و گمان تک نہیں ہوگا. تقوی سے دیکھیے کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں, مشکلات سے نکلنے کا راستہ ایگزٹ اللہ فراہم کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ روزی میں تنگی والا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں, اور یہ تو مادی رزق کی بات ہے. تقوی کے نتیجے میں روحانی رزق کا ملنا تو لازم, اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ روحانی رزق کے سے استفادہ کے لیے, قرآن سے استفادہ کے لیے شرط تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر تو اس کو ایسے ایسے طریقے سے جو ہے اس کے لیے رہنمائی فرمائے گا کہ اس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے, اور جس کے لیے اللہ ہو جائے پھر اسے کسی اور چیز کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنا حکم پورا فرمانے والا ہے, یعنی اللہ کے ہاں اس حکم کے پورا ہونے میں اس کی مصلحت کے تحت دیر تو ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. اللہ اپنے فیصلے کو ہر صورت میں نافذ کرنے والا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ, ایک قدر, ایک پلان, پرفیکٹ پلان جو ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے. یعنی اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید, اللہ کی طرف سے مسائل کے حل, اللہ کی طرف سے رزق کی فراہمی, اس میں ظہور کا ایک وقت متعین ہے, اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے جو صبر کے امتحان کے طور پر, لیکن یہ بالآخر ضرور جو ہے نتائج لا کر رہے گا. واللائی اشنا من المحیض من نسائکم, اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض کی عمر سے گزر چکی ہوں, یعنی جو بڑی عمر کی خواتین ہیں, جو آپ اپنے پیریڈ وغیرہ کا معاملہ ان کا نہیں رہا ہے, انہیں تب تم اگر تمہیں کچھ شبہ ہو ان کی عدت وغیرہ کے بارے میں, فائدہ تو ہن فلاسا تو اشورن, تو ان کی عدت ہے 3 مہینے, واللائی لم یحض, یا ایسی خواتین جن کو ابھی حیض نہیں آیا ہے, اولات الاحمال, اور وہ جو حمل والیاں ہیں, جو پریگنٹ ہیں, اجل ہن یضعن حملہن, ان کی جو عدت کی مدت ہے وہ ان کا وضع حمل. اب اس میں یہ پیریڈ, یہ 3 مہینے یا اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ وضع حمل ود ان 1 منتھ ہو جائے وہ عدت ان کی پوری ہو جائے گی, اور وہ وضع حمل 8 مہینے میں جا کر ہو تو 8 مہینے بعد ان کی عدت کا عرصہ پورا ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں اپنے حکم سے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. نوٹ کیجئے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ تقوی کی کتنی برکات, یعنی کام کے اندر اپنے معاملات میں آسانی درکار ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ, یہ اللہ کا فیصلہ, اللہ کا حکم ہے. أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, اور اس نے اسے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. کیا معنی ہے؟ تم دنیا میں چھوٹی چھوٹی ہستیوں کے حکم بڑے اہتمام سے مانتے ہو, یہ اللہ کا حکم ہے اور اسے تم نے کھیل بنایا ہوا ہے, اسے بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے. یو شوڈ ٹیک اٹ دا موسٹ سیریسلی, سب سے زیادہ جو ہے اہمیت اس کو دینی چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی برائیاں, کوتاہیاں, اس کی کمزوریاں اس کو دور فرما دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو گویا کہ تقوی سے کیا کچھ نہیں مل رہا ہے, یعنی انسان کے لیے جو اس کی کمی کوتاہی ہے وہ بھی اللہ پر دور فرما دے, اس کے درجات میں بھی اضافہ فرما دے, اور بار بار یاد یہ غور کیجئے کہ اگرچہ مسائل طلاق سے متعلق کر رہے ہیں لیکن اتنی ہی بزور اس سے زیادہ زور سے بات تقویٰ کی آ رہی ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہ فیملی لائف گھر کے اندر, یہ کوئی دنیا کا قانون گھر میں امن سکون چین نہیں لا سکتا ہے. یہ اگر ممکن ہے تو صرف دونوں فریقین اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھیں گے تو تبھی جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہن تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو, وجعل بینکم مودتا ورحمۃ اور اسے تمہارے لیے محبت مودت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. تو یہ جذبات پروان چڑھ سکتے ہیں تو صرف تقویٰ کے ٹونک کے ذریعے سے, اور ورنہ ہاں چھوٹی سی چھوٹی بات پر اپنی اپنی پوزیشن لے کر, اور پھر کون سی پولیس, کون سا تھانہ, کون سا مجسٹریٹ, کون سی کچہری جو ان سارے ایشوز کو ریزالو کروائے گی. اس لیے بار بار اس کی تلقین کی جا رہی ہے. من سکنتم, اور وہ جو ابھی ایسی خواتین جو طلاق یافتہ ہیں اور ابھی عدت کا پیریڈ ان کا چل رہا ہے ان کے بارے میں حکم پھر آ گیا کہ انہیں سکونت دو, انہیں رکھو اب من حیث سکنتم جہاں جس گھر میں تم خود رہتے ہو, من وجدکم اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی مقدرت کے مطابق. یہ تو نہیں کہ خود تو بنگلے میں رہ رہا ہے اور بیچاری کو سروس کوارٹر میں دھکا دے دیا کہ چلو اب عدت کی پورٹ یہاں بیٹھ کے پوری کرو, نہیں اسی جگہ پر سیم پلیس اور ساری فیسلٹیز ایز اٹ از جو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, اور انہیں کسی قسم کی ابھی تکلیف یا اذیت نہ پہنچاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ حمل والیاں ہوں پریگنٹ ہوں, فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, تو ان پر خرچ کرو, انہیں ناد نفقہ ان کی ساری ضروریات فراہم کرو جب تک کہ وہ وضع حمل نہ کر لیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, اور پس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں, یعنی وضع حمل تو ہو چکا لیکن اس کے بعد اگر خاتون اس بچے کو دودھ پلائے, فآتوہن اجورہن, تو دو انہیں ان کی اجرت ان کی جو بھی ان کی ضروریات ہے خرچہ وغیرہ. وآتمروا بینکم بمعروف, اور آپس میں مشورہ کر لو معروف طریقے سے بھلے طریقے سے. وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى, اور اگر آپس میں تم کوئی تنگی محسوس کرو, کوئی زدم زدہ والا معاملہ ہو, اس صورت میں اس بچے کو دودھ پلائے گی کوئی دوسری خاتون. لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس کے لیے اس کی روزی اس کا رزق ایک اندازے کے مطابق اسے ضرورت بھر دیا گیا ہے. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو وہ لگائے کھپائے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا, تکلیف میں نہیں ڈالتا, مگر اسی کے مطابق جو اس نے اسے دیا ہے. آپ نے یہ اسلوب نوٹ فرمایا, سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے. یہاں اور بات کو کھول دیا, وہ وسعت ہے کیا؟ وہ وسعت وہ ہے جو اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, بھاگ دوڑ کی صلاحیت دی ہے, ریسورسز دیے ہیں, وہ تمہاری وسعت ہے. تو اس اعتبار سے وہی میں عرض کروں گا کہ اکثر بہتر معاملہ اللہ کے دین کے حوالے سے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, اور دنیاوی اعتبار سے ہماری وسعت اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم کس سے کم ہیں. تو یہ معاملہ اس اعتبار سے جو ہے, بلکہ یہاں اس میں تو آگے نکلنے کی کوشش انسان کی یہاں ہونی چاہیے, اور دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دوڑ اس میں جیتنا یا ہارنا بے معنی ہے. اصل ہار یا جیت تو یہاں کی ہے, ذالک یوم التغابن, اس لیے کہ ہار اور فیصلے کا دن تو آخرت کا دن ہوگا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, تو اللہ تعالیٰ یعنی جو جس کے ہاں ابھی ضرورت کے مطابق ہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی عنقریب اس کی تنگی کے بعد اس میں آسانی پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گویا کہ وسعت پیدا کرنے پر قادر. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, اب یہ دوسرے رکوع میں وہ سابقہ قوموں کے واقعات اس سے عبرت, اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تھی, ورسول ہی اور اپنے رسولوں کی دعوت. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو پھر ہم نے ان کا محاسبہ کیا ان کا حساب لیا بڑائی کڑا اور سخت حساب لینا. وعذبناها عذابا نکرا, اور ہم نے انہیں عذاب سے دوچار کیا بہت ہی سخت بہت ہی ناگوار قسم کے عذاب سے. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے سورۃ غابن میں بھی آ چکا ہے جس میں یہ ذکر آیا تھا کہ الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, کیا آپ کے پاس خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں. فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے بھی اپنی حرکتوں کا مزہ چکھا تھا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. یہاں جو آیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے فحاسبنا حسابا شدیدا, اللہ نے پھر ان سے حساب لیا بڑا کڑا اور بڑا سخت حساب, اور اسی سخت حساب سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے لیے ہم سے حساب لیجیے بڑا ہی آسان حساب. وکان عاقبت امرھا خسرا, اور ان کا انجام ان کے کام کا انجام تو سوائے ناکامی اور خسارے کی کچھ نہیں تھا. عبد اللہ لہم عذابا شدیدا, وہ تو ابھی دنیا کا عذاب تھا, آخرت میں تو اللہ پاک نے ان کے لیے بھی اور بھی کڑا اور سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فتقوا اللہ یا اولی الالباب, تو اے اس مندو اللہ کا تقوی اختیار کر لو, ان جیسی حرکتیں چھوڑ کر یہ اللہ کی طرف سے جو میں جو مہلت میسر ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ کون ہے ہوش مند؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. یعنی گویا کہ اگر کوئی صحیح کسی کو عقل حاصل ہے تو وہ اسے لازمن ایمان تک پہنچا کے چھوڑے گی. عقل اور ایمان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے, اور ورنہ اگر وہ اس نے روح والی آنکھ بند کی ہوئی ہے روحانی علم والی, تو پھر اس کو جو ہے وہ بھول بھلائیوں میں اور اس دنیا کی جو ہے وہ تنگنائیوں میں جو ہے وہ گم کر کے رکھ دے گی. اب ان ہوش مندوں سے جنہیں کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو, وہ ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہاری طرف اپنا ذکر اپنی یاد دہانی نازل فرما چکا ہے. اور یہاں یہ نوٹ کیجیے اللہ نے ذکر کس کس چیز کو کہا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ بینات مبینات, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کی طرف سے اس کی آیات بینات کو پڑھ کر واضح آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں. چار کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مرتبہ ہم نے سنجھے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ نکالے, اللہ نکالے, رسول نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے اندھیروں سے تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف. تو یہاں ذکر مجموعہ ہے دو چیزوں کا, اللہ کی آیات اور ان آیات کی تلاوت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے, قرآن مجسم چلتا پھرتا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. فرمایا کہ اس سے جو ہے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو دونوں سے جڑنا ناگزیر ہے, تقوی اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا, اور اس میں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جتنے بھی نور ایمان کی کمی کے شیڈز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے طریقہ بھی واحد یہی ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اب بھی ایمان ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ کسی قرآن کے ذریعے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و سیرت کی پیروی سے. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, اور جو کوئی بھی اللہ پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے, یدخلہ جنات, تو اسے تو داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ باغات میں, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. قد احسن اللہ لہ رزقا, اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے احسن سب سے بہترین سب سے خوبصورت رزق اسے عطا فرمایا. تو دیکھیے ذرا, ہم رزق جو ہے دنیا کے چند ٹکڑوں کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ اپنی جنت کو اپنا سب سے بہترین رزق جو ہے وہ فرما رہا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کیا کریں تو اس ذہن میں یہ چیز پیش نظر کریں. بلکہ اصلا میں تو عرض کروں, یہاں کا رزق جب اللہ نے طے کر دیا وہ تو بائی ڈیفالٹ ملنا, مانگنا ہی انسان کو چاہیے, یہ اصل رزق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں جو اس رمضان شریف سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چار چیزوں کا اہتمام کیا کرو, وہ چاروں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مبارکہ میں جمع فرما دیں. وہ دعا کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس میں تم کلمہ طیبہ کی کثرت رکھا کرو, استغفار کی کثرت رکھا کرو, اور اس میں اللہ سے اس کی جنت کا سوال کیا کرو اس مہینے میں, اور اس کی جہنم سے پناہ مانگا کرو. اور یہ چاروں چیزیں اس کے اندر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے, کلمہ طیبہ, استغفر اللہ جس سے استغفار, اسألک الجنۃ, اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں, اب اعوذ بک من النار, اور اللہ میں تیری جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. تو خود دیکھیے اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تو چند ٹکڑوں کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مانگا. مانگنے کی چیز ہی بھائی وہ ہے, مانگنے کی چیز ہدایت ہے, مانگنے کی چیز استقامت ہے, مانگنے کی چیز اللہ سے, اگرچہ باقی چیزیں مانگنی منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے جوتی مانگنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ, لیکن بات یہی ہے کہ اتنا بڑا ہتھیار جو اللہ نے دعا تو اسے کیوں نہ, جسے اللہ کہہ رہا ہے قد احسن اللہ لہ رزقا, تو ہم بھی اللہ سے کیوں نہ جو سب سے بہترین رزق ہے وہ مانگے. اس سے نیچے والی چیزیں تو بائی ڈیفالٹ جب انسان کو جو ٹاپ کوالٹی مل جاتی ہے تو نیچے والی تو خود بخود اس کو مل جاتی ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات, وہ اللہ جس نے پیدا فرمائے سات آسمان, ومن الارض مثلہن, اور زمینوں میں سے بھی انہی جیسی اتنی ہی زمینیں. یہ ذرا قرآن مجید کی مشکل آیات متشابہات میں سے ہے. اس سے مراد سات آسمان, اگرچہ سات آسمانوں کی بھی اصل حقیقت کو آج تک کوئی نہیں پا سکا, لیکن سات اس میں یہ کہا گیا, مفسرین نے لکھا کہ یہ جو کہا کہ اس جیسی یا اتنی ہی زمینیں بھی, تو اس سے مراد ایک تو یہ لے گی کہ زمین کے اندر بتاتے خود کچھ سات لیئرز ہیں یا سات طبقات, اور ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ جیسے سمائے دنیا کے لیے یہ زمین ہے, ایسے ہی ہر ساتوں آسمانوں کے لیے اپنی اپنی کی ان کی ساتوں زمینیں بھی ہیں. واللہ عالم, یتنزل الامر بینہن, اور اس کا حکم نازل ہوتا ہے اترتا ہے ان کے درمیان, یعنی جس طرح سے تمہاری زمین پر اس کا حکم چل رہا ہے باقی ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں بھی کس کا حکم چل رہا ہے, صرف اسی کا, لتعلمون, تاکہ تم خوب اچھی طرح جان لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. گویا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال ہمارے سامنے رکھی گئی.